شروع کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفا ما بعد. اللہ تعالی نے اس کائنات میں متضاد چیزوں کو تخلیق فرمایا اور اس میں بہت گہری حکمتیں ہیں. اللہ نے اندھیرے کو پیدا کیا اور انسان کو یہ عقل دی کہ وہ اندھیرے کو زائل کرنے کے لیے چراغ جلائے. سردی کو پیدا فرمایا اور سردی سے بچاؤ کے اسباب و سامان بھی پیدا فرمائے. انسانوں میں آگ کا مادہ زیادہ رکھا اور حرارت اور غصے نے جنم لیا اور اللہ ہی نے انسانوں کے لیے قوانین نازل فرمائے اور انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ تمام احکامات جو وحی کے ذریعے انسانوں کے لیے بھیجے گئے جب وہ ٹوٹیں تو اس کے لیے سزا دی جائے. اور ان ساری کی ساری سزاؤں میں اور اچھائیوں میں اللہ نے آخری ہستی جو یہ فیصلہ کرے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور قطعی طور پر یہ طے کر دیا کہ اللہ کے قرب کی اور اللہ کی معرفت کی ہر راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزر کر جائے گی اور جس شخص کا کوئی بھی عمل اس پر تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اللہ کی کتاب سے نہیں ہے وہ انجام کار غلط ہے. اور آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ سراجم منیرا. اللہ تعالی نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن چراغ کہہ کر مخاطب فرمایا اور چراغ میں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک تو چراغ انسانوں کو اپنے ماحول کو جہاں بھی وہ ہوتا ہے روشنی دیتا ہے اور چراغ کی دوسری صفت اور اس کا دوسرا وصف وہ حرارت ہے کہ اس سے حرارت کو نمو ملتی ہے اور حرارت حیات کی اصل ہے. تو یہ کہہ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں, دونوں باتیں بتا دیں کہ اب قیامت تک کے لیے اگر روشنی چاہیے تو ادھر رجوع کرنا پڑے گا, اور اصل زندگی چاہیے, حرارت چاہیے تو بھی ادھر ہی رجوع کرنا پڑے گا. چنانچہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تاریکیاں دور ہوئیں, جو فیصلے انہوں نے فرمائے اور جو بات انہوں نے بتائی وہ کوئی حکیم اور فلسفی اور دنیا کا کوئی چنا ہوا آدمی بھی بتا دے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک کے پیچھے خدا کی وحی اور تصدیق اللہ کی جانب سے ہے, اور دوسرا کتنا ہی ذہین ہو اور چاہے وہ اس جگہ تک پہنچ بھی جائے اور مورد تک سیرابی کے سامان پیدا کر لے تو بھی اس کی تصدیق وحی نہیں کرتا. اس لیے اللہ تک پہنچنے کی جتنی راہیں ہیں عقل ہاتھ پاؤں مارے اور فلسفہ بالآخر ان نتائج کو برآمد بھی کر لے جن نتائج کی بغیر کسی تعلیم من الناس لوگوں سے سیکھے ہوئے کے بغیر نبی اطلاع دے تو بھی فرق قائم ہے کہ ایک جگہ خود ذاتی غور اور فکر ہے اور دوسری جگہ ملحن من اللہ ہے, اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو وحی انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور بیک دونوں چیزیں فراہم کرتی ہے, وہ روشنی بھی دیتی ہے اور حرارت روشنی دیتی ہے, اور انسانوں کو سکھاتی ہے کہ کون سی چیز درست ہے اسے قائم رہنے دیا جائے اور کون سی چیز غیر درست ہے اسے مٹا دیا جائے. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو معاشرے میں کیا تبدیلی آئی, اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آپ صرف عربوں کے اصول اور قواعد کو تبدیل کرنے آئے تھے. اگر کوئی شخص یہ مانے کہ رسالت صرف عرب معاشرے تک محدود تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ الناس جمیع, ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے, وہ اس آیت کی در حقیقت نفی کرتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر زمانے اور ہر مکان اور جگہ کے لیے بھیجے گئے وہ ان کو محدود کرتا ہے زمانی اعتبار سے, کہ ان کا زمانہ تھا اس وقت ایسے ہو سکتا تھا, اور مکانی اعتبار سے کہ وہ ساری کائنات کے لیے نہیں ہیں بلکہ عرب سوسائٹی کے لیے تھے. اس جملے کے ناطے کفر سے جا ملتے ہیں, انکار قرآن سے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کلی تبدیلی نہیں فرمائی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ قوانین جاری تھے اور آپ نے انہیں قائم رکھا، آپ نے انہیں جاری رکھا، کوئی تغیر اور تبدل نہیں فرمایا. عربوں کے ہاں ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی اور قتل میں ایک خاندان دوسرے خاندان کو خون معاف کر دینے کی صورت میں 10 اونٹ ادا کرتا تھا. اور پھر ایک واقعہ پیش آیا حضرت عبد المطلب کے ساتھ اور وہ 100 اونٹ قرار دیے گئے، اور وہ 100 اونٹ جو مقرر تھے آج تک تبدیلی نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی. یہ الگ بات ہے کہ مجتہدین اور خاص طور پہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل اور مقتول کے ورثا جتنی بھی دیت پہ راضی ہو جائیں بس وہ صحیح قرار پائے گی، وہ ایک اجتہادی چیز ہے ورنہ اصل اصول اب تک قائم. تو روشنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے تو نہ بتاتے اور یہ فرما دیتے والعیاذ باللہ کہ خدا 2 ہیں یا 3 ہیں. جتنے ان کے ماننے والے تھے طبعاً اللہ کو 2 یا 3 مانتے، کیونکہ ان کی پیروی اور ان کے پیچھے چلنا. انہوں نے فرما دیا کہ یہ رشتے حرام ہیں، حرام ہو گئے. اگر وہ یہ نہ کہتے کہ دودھ شریک بہن بھائی بھی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی اس رشتے کو نہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس رشتے کو اس طرح کی حرمت نہیں دے سکتا تھا. لوگ آزاد ہوتے اور لوگ دودھ شریک بہنوں سے شادی کرتے، کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ ہر وہ رشتہ جسے خون حرام کرتا ہے دودھ بھی حرام کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو جو آزاد کو غلام بنائے اور انسانیت کو آزادی عطا کی. اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز واضح کر دی اور پھر بتایا کہ جب اس دین میں نئی باتیں داخل ہو جائیں گی تو ہر صدی میں کچھ علماء یا ایک عالم دین ایسا آئے گا جو اس کو پھر جھاڑ پونچھ کے جو گرد پڑ گئی تھی صاف کر دے گا. اور یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو اجتہاد کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو شاباش دی کہ انہوں نے کہا کہ کتاب و سنت کے بعد فیصلے ہم اجتہاد کے ذریعے کریں گے. یہ اجتہاد قیامت تک جاری ہے، جتنا حالات میں تغیر پیدا ہوگا اتنا ہی اجتہاد کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اجتہاد کا اہل ہو. اگر وہ اجتہاد کا اہل نہیں ہے تو اس کا اجتہاد کرنا بھی باطل قرار پائے گا، چاہے وہ صحیح نتیجے پہ پہنچے تو بھی غلط کام اس نے کیا، اور اس کا اجتہاد اس اعتبار سے بھی غلط قرار پائے گا کہ فتنوں کے دور میں اجتہاد کرنا یہ ایک نئے فتنے کا دروازہ کھول. اللہ نے فرمایا روشنی کے ساتھ تمہیں حرارت ملے گی. حضرت صاحب الرسالہ علیہ السلام و تسلیم چراغ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حرارت امت کو عطا فرمائی؟ یہ حرارت عطا فرمائی، اس کا نام، اس حرارت کا صرف 2 لفظوں میں اتباع سنت. کہ جو مجھے دیکھتے ہو ویسے کرو، صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں. خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھے دیکھو اور سیکھ لو. لعلی لا ادراکم بعد عامی ھذا، ممکن ہے میری زندگی کے اس سال کے بعد پھر کوئی سال نہ آئے جب تم سے ملاقات. ایک ایک بات فرماتے رہے، بتاتے رہے، اور جس نے اس راستے سے ذرا ادھر ادھر نکلا، اس پہ نقیر بھی فرمائی کہ بات درست نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جیسا بڑا آدمی، جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا جنت میں ملاقات ہو، فرمایا تھا یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات ہو. جس شخص کو گارنٹی دی تھی کہ جنت میں ملیں گے، وہ آئے اور انہوں نے ایک رنگدار خوشبو استعمال کر لی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ یہ ان کے لیے تنبیہ تھی کہ دیکھو ایسی چیز جس سے منع کیا گیا ہے کیوں استعمال کر رہے. بہت جگہ ایسے ہوا ہے کہ اپنے اتباع کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ سیکھو اور اس میں تمہاری نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اللہ کی خوشی بھی اسی میں ہے. کوئی شخص قیامت تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کام کر رہا ہوں اللہ اس سے خوش ہے 100%. گمان ہے، تصدیق ہے، خواب ہے، کوئی اور ذریعہ الہام ہے، مگر جو قطعیت وحی میں پائی جاتی ہے اس شان کی قطعیت تو دور دور تک کسی کو نصیب نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خدا کے رسول، آخری اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہتے ہیں کہ جو کرتا ہوں دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، اور جس چیز سے میں ناراض ہوتا ہوں اللہ اس سے ناراض ہوگا. اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشی، یہ بنیادی طور پہ ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ محنت کرے اور کام کرے. ہر آدمی کو کسی نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، شوہر ناراض نہ ہو جائے یہ ایک مستقل خوف ہے، بیوی ناراض نہ ہو جائے یہ کام کروں گا تو والد ناراض ہوں گے، ماں ناراض ہوگی، یہ بات نہیں کروں گا تو کہیں بہنیں نہ چھوڑ دیں، کہیں بھائی جان نہ چلے جائیں. یہ خوف محبتوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ محبت بھی قائم رہتی ہے کہ یہ کروں گا تو وہ خوش ہوں گے، یہ تحفہ لے جاؤں گا والدہ خوش ہوں گی، یہ چیز کسی کو گفٹ کروں گا وہ خوش ہو جائیں گے یا ہو جائیں گے. یہ انسان کے فطری جذبات ہیں، اور یہ ایک اللہ ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے ساتھ کبھی انسان، ہم مسلمانوں کے فطری جذبات نہ جڑیں، باقی پوری کائنات کے ایک ایک فرد کا احساس چاہے ہو جائے، بس اللہ ہی کے حصے میں یہ آیا ہے کہ اللہ کی کوئی پرواہ. قرآن کریم، اس سے لوگوں کو حصہ ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ یہ تھا کہ ان کی نبوت پر گواہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن سے یہ حصہ ملا کہ وہ پہلے تصدیق کنندہ تھے اور اسے پڑھتے تھے، اور اس پڑھنے میں پھر پوری امت ان کے ساتھ. مشرکین مکہ کو کیا حصہ ملا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں قرآن سے یہ حصہ ملا ہے کہ تم قرآن کو جھوٹا کہتے انکم تکذبون، تم قرآن کو جھوٹا یہ حصہ ملا، لعنت پڑ. ہمیں کیا حصہ ملا اللہ کی جانب؟ سب کی خوشی اور ناراضگی کا احساس خاندان اور ہر جگہ، ایک اللہ ہی رہ گیا ہے۔ کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ میں کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو؟ کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میرا مالک مجھ سے خوش ہوگا؟ کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ میں اس کا پاک کلام پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھ سے کیا فرمایا ہے اور اس سے آنکھیں تر ہو گئی ہوں کہ بارگاہ اتنی بڑی اور رب العالمین مجھ جیسے نالائق اور گناہگار سے کہہ رہا ہے کہ لا یعلم من خلق، بھلا اسی کو خبر نہ ہوگی جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کبھی محبت کا جذبہ ابھرا ہے کہ دن رات کوئی ایسا سجدہ کر لیا ہو کہ کہہ دے دل کہ جس طرح سارا جسم تیرے سامنے ہے، روح بھی تیرے سامنے ہے، تو ہی مالک ہے، تجھی سے محبت ہے اور تیری فرما برداری کروں گا اور تو ہی چاہیے۔ یہ سارے جذبات غیر کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ غلطی کوئی علمی غلطی نہیں ہے جس پہ بحث ہو، علمی اور اجتہادی نہیں ہے جس پہ دلائل قائم کیے جائیں، یہ فطری غلطی ہے۔ اور جو آدمی فطرت پہ غلط کام کرتا ہے اس کے سارے نتائج اسے بھگتنے پڑتے۔ فطری غلطی کیا ہوتی ہے؟ پاؤں سے کھانے لگے، یہ فطری غلطی ہے نا۔ اللہ نے پاؤں چلنے کے دیے تھے، لیے دیے تھے یا کھانے کے لیے دیے تھے؟ فطری غلطی کیا ہوتی ہے؟ فطری غلطی یہ ہے کہ کوئی آدمی کانوں سے دیکھنے لگے تو اسے کوئی پوچھے کان دیکھنے کو دیے تھے کہ سننے کو دیے تھے؟ ڈاکٹر کو کہے کہ نظر کچھ نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب کہیں گے کیا ہو گیا؟ کہے کان میں شدید درد ہے۔ تو کہے گا آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کانوں سے سنتے؟ آنکھوں سے۔ یہ فطری غلطی، اس فطرت میں غلطی یہ ڈال لی کہ محبت، خوف اور تعلق جتنا کچھ تھا اسے غیر اللہ کے حوالے کر، انسان کی پرتیں اتاریں، عالم ہے یہ پرت اتر گئی، جاہل رہ گیا، اچھا شاعر ہے یہ پرت بھی اتار دو، اچھا چچا ہے یہ پرت بھی اتار دو، اچھا شہر کا میئر ہے یہ پرت بھی، آخر پہ پہنچ کے انسان پہ ایک پرت رہ جاتا ہے اور وہ تعلق ہے کہ اس کا اپنے جیسے ہم جنسوں سے تعلق ہے۔ یہ پرت تو نہیں نا اتر سکتی، جنگل میں بھی تنہا تو نہیں پیدا ہو گیا۔ یہ آخری تعلق انسان میں، تعلق کی پرت رہ جاتی ہے۔ اس تعلق کی پرت کو جو آخری رہ گئی تھی غیر فطرت میں تبدیل کیا اور غیر فطری فعل انجام ہونے لگے، غیر فطرت میں چلا گیا اور محبتیں اور خوف اور امید سب کی سب غیر سے لگ گئی، اور اللہ جس سے سارا کچھ جڑ جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں رہا، اور اس کی دلیل یہ کہ اتباع سنت نہیں رہی۔ اگر اس کا خیال ہوتا کہ اللہ کی خوشی مقصود ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنا مقصود ہے، میری امیدوں کا مرکز اللہ ہے، خوف کا مرکز اللہ ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے، تو پھر کوئی راہ ڈھونڈتا، اور جب راہ ڈھونڈتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی راہ نہ ملتا۔ اس لیے اچھی سے اچھی تقریر کرا لو، پگڑیاں بنوا لو، داڑیاں رکھوا لو، کفنوں سے اوپر کے پاجامے انہیں پہنا لو، یہ سب چیزیں انسانوں کو دھوکہ دے سکتی ہیں، اللہ کو نہیں۔ اللہ انسانوں کی نیتوں اور باطن کو دیکھتا ہے، اور وہ ایمان کی مہر ان پگڑیوں اور پاجاموں پہ ثبت نہیں کرے گا، وہ ایمان کی مہر لگائے گا کہ تمہارے دل کا تعلق مجھ سے اور عمل کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تھا۔ اللہ اللہ ہے، ہر آدمی غور کہ میں کس غیر فطری غلطی میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میں نے اتباع سنت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو کیا جواب دینا، اللہ تعالی کو کیا کہنا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع چھوڑ دینا، سنگین غلطی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے.